الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من الشعر حكمة. گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشعار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو مختلف ابواب اور عنوانات کے ماتحت پیش کرتے ہیں, اور اس سلسلے میں جو اصولی باتیں تھی وہ آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. آج اسی بات اسی سلسلے میں باب اور عنوان قائم کیا ہے کہ الشعر حسن کا حسن الکلام ومن ہو قبیح, کہ جیسے دوسرا کلام اور گفتگو ہوتا ہے کہ بھائی دوسری آدمی جو گفتگو کرتا ہے اس میں دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہے, کلام میں اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. اگر وہ کلام اچھے مضامین پر مشتمل ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے, شریعت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں, عبرت کی چیزیں ہیں, حکمت کی باتیں ہیں, تو وہ اچھا ہے. اور اگر فحش کلام ہے اور کسی کی ہجو کی گئی ہے, کسی کی شان میں برائی بیان کی گئی ہے, یہ برا سمجھا جائے گا. تو جس طرح اور عام گفتگو کا جو حکم ہے وہی حکم شعر کا بھی, شعر میں بھی اچھے اشعار بھی ہوتے ہیں اگر ان کے مضامین اچھے ہیں. اگر وہ اچھے مضامین پر مشتمل ہیں تو وہ اچھے کہلائیں گے, اور نامناسب غلط مضامین پر اگر وہ مشتمل ہیں تو وہ برے کہلائیں گے. گویا اپنی ذات کے اعتبار سے شعر کوئی بری چیز نہیں ہے, اس میں جو چیز پیش کی جا رہی ہے شعر کے ذریعے سے وہ کیا ہے وہ دیکھو, وہ اگر اچھی چیز ہے شعر بھی اچھا ہے, وہ بری ہے تو شعر بھی برا ہے. یا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الشعر حکمت, کہ بعض اشعار وہ ہوتے ہیں جس میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں. وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جن اشعار کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اچھے اشعار میں شمار ہوں گے. چونکہ جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جاتا گیا ہے کہ اشعار کے ذریعے سے کوئی بات جو پیش کی جاتی ہے اس میں تاثیر جو عام کلام کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی اچھا مضمون، اچھی بات، دانائی کی اور حکمت کی چیز شعر کی شکل میں پیش کی جائے گی تو بہرحال وہ ایک جو ہے قابل تعریف چیز ہوگی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں لفظ مین لائے ہیں، اہل جو عربی ادا ہیں وہ جانتے ہیں کہ مین تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعض اشعار، جس سے معلوم ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جن میں یہ خوبی اور بات پائی نہیں جاتی، دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اس جملے سے. اور آگے تو بات صاف اور کر کے پیش کریں گے. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. ویا یہاں تو جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے بینی وہی عنوان انہوں نے شروع میں باب کا رکھا تھا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کی نقل کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعر جو ہے وہ ایک عام گفتگو اور کلام کی طرح ہے، یعنی جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے، یعنی اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے تو وہ اچھا ہے اور بری بات ہے تو برا ہے. شعر کے ذریعے سے جو مضمون سامنے پہنچایا جا رہا ہے سامنے والے تک، اس میں اگر خوبی ہے تو شعر بھی اچھا کہلایا جائے، اور اس میں کوئی برائی ہے تو وہ برا سمجھا جائے. حدثنا سعید بن طلیل قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جابر بن اسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودعي القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك اشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. یہ حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ شعر میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، اچھا بھی ہے اور برا بھی، جیسا کہ ابھی بتلایا. اس لیے اچھے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیں. اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن مالک کے اشعار میں سے ایک قصیدہ جس میں 40 اشعار تھے یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے ان کے سامنے پیش کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور اسی پر انہوں نے یہ بات فرمائی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں اور شاعر تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے شعر نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کلام کی شکل میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائی. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن مقدام بن شريح عن ابيه قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحه وياتيك بالاخبار من لم تزودي. یہ مقدام ابن شریح اپنے والد شریح کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اشعار کو بطور مثال کے کبھی پیش فرماتے تھے، یعنی کبھی آدمی اپنی گفتگو کے دوران اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور ادا کرنے کے لیے اشعار کا سہارا لیتا ہے تو اس سے بھی وہ چیز جو کسی کو کہنا چاہتا ہے وہ کہی جاتی ہے. تو یہاں پر پوچھنے والے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی پوچھا کہ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے معافی ضمیر کو کبھی ادا کرتے تھے کوئی بات نمونے میں؟ تو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شعر یا شعر کا کوئی ٹکڑا مصرع وہ پیش کرتے تھے، چنانچہ ویاتی کبھی اخبار ملم تزوی، یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی بڑے اونچے قسم کے شاعر تھے، اور انہوں نے بھی اسلام لانے کے بعد کلام کہنا چھوڑ دیا، ویسے یہ بیت اقبا میں بھی شریک ہوئے ہیں اور انصار میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نقبا متعین فرمائے تھے نقیب ان میں سے ہیں، غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے ہیں، بلکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے مبارزت کے لیے جب ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے مبارزت کے لیے یعنی مقابلے کا چیلنج کرنے کے لیے عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ یہ تین جو سرداران قریش میں سے ہیں وہ جب آگے آئے اور انہوں نے یہ چیلنج کیا حلم مبارز ان کو ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، تو مسلمانوں کی طرف سے جواب کے لیے سب سے پہلے جو نکلے اس میں یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے اور معاذ ابن اور معوذ ابن افرا اور بعضوں نے اوف ابن افرا کا نام لیا ہے، بہرحال یہ تینوں انصار تھے، تو انہوں نے پوچھا مکے والوں نے قریش نے تم کون ہو، کہا ہم مدینہ گئے ہمیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارے یہاں کے جو آئے ہیں ان کو بھیجو، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن حارث یہ تینوں، حضرت علی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابو عبیدہ ابن حارث وہ بھی چچا زاد بھائی، بڑے چچا حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے، اور حضرت حمزہ چچا ہیں کہ تم لوگ جاؤ، چنانچہ وہ مقابلے پر گئے۔ بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، ایسے بڑے جری بھی تھے اور انہی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی اس کی خبر مدینہ منورہ بھجوائی تھی، غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے ہیں اور اس کے بعد کے غزوات میں بھی شرکت ان کی رہی ہے، اور ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور بہت سخت بیمار ہوئے، بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، ان کی بیماری کی کیفیت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ اگر ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو عافیت کے ساتھ ان کی روح قبضہ کروا لیں، اور اگر زندگی ہے تو ان کو صحت دے دیں، بس تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو وہ فرمانے لگے کہ میں جس وقت جس بیماری میں بے ہوش تھا تو ان کی والدہ یا ان کی بہن امرا بنت رواحہ یہ جو ہے وہ اس زمانے میں دستور تھا عورتیں کسی کی موت کے اوپر جو ہے بین کرتی تھی، روتی تھی، اس کی خوبیاں بیان کرتی تھی، واجب الا وا کفا ہائے میرے لیے جائے پناہ، تو وہ جو ہے ان کی بہن بھی ان کی اس بے ہوشی کے دوروں کے دوران یہ الفاظ کہہ رہی تھی، جنہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتلایا کہ میں دیکھ رہا تھا اپنی اس بے ہوشی کی حالت میں ایک فرشتہ لوہے کا ایک گرز ہاتھ میں لے کر کے کھڑا ہے، اور یہ بہن کہہ رہی تھی وا کفا تو مجھے پوچھتا ہے تم اس کے لیے جائے پناہ ہو، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میں ہاں کہوں گا تو وہ گرز سے میری خبر لے گا، چنانچہ تو اس کے بعد پھر روایتوں میں ہے جب ان کی وفات کی اطلاع آئی شہادت کی تو ان کی بہن وہ جو بات سن چکی تھی اس کی وجہ سے پھر انہوں نے بین نہیں کی، بہرحال یہ اس کے بعد تو یہ صلح حدیبیہ میں اور اس کے بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو چونکہ مشرکین کے ساتھ صلح ہوئی تھی کہ پہلے سال سن 6 ہجری میں جب عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو کہ ابھی تو واپس جانا ہوگا عمرہ نہیں کر سکتے آئندہ سال آئیں گے، تو دوسرے سال جب آئے تو مشرکین مکہ جو ہے اپنے بغض اور انعد کی وجہ سے مسلمانوں کا اس طرح آزادانہ مکہ مکرمہ میں آنا گھومنا پھرنا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ معاہدہ ہوا تھا اس لیے روک بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ مارے حسد کے اور مارے جو ہے بغض کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے. تو اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں تو شمائل میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے چل رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، خلو بنی کفار ان سبیل ہی اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن خليله. اے کفار کی اولادو، اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دو، آج جو ہے وہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق تلوار تمہارے اوپر چلائیں گے، ایسی کہ وہ سروں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گی اور دوستوں کو دوستوں کی یاد بھلا دے گی. جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا کہ اے ابن رواحہ، اللہ کے حرم میں اور اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح تم پڑھتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر رہنے بھی دو، یہ اشعار ان لوگوں کے اندر ایسے سرایت کرتے ہیں جیسے تیر، ضرورت ہے ان کو اس کے اچھا کہنے کی. بہرحال یہ اس موقع پر عمرۃ القضاء کے موقع پر خیبر کے اندر خیبر فتح ہوا، اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے تو فتح خیبر کے موقع پر جو شرائط ہوئے تھے یہ تھا کہ وہ خیبر چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جب فتح ہو چکنے کے بعد ان لوگوں نے درخواست کی کہ یہ ساری زمینیں وغیرہ جو آپ کے حصے میں آئی ہیں کہاں آپ لوگ اس کو جوتیں گے اور ان باغات کا خیال رکھیں گے، ہم کو یہاں رہنے کی اجازت دے دو، ہم ان باغات کو سیراب کریں گے، زمین جوتیں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ آدھی ہمیں دیجیے. اس ساتھ میں کہا ٹھیک ہے، ہم جب تک چاہیں گے اس طرح رہنے دیں گے. روایتوں میں ہے کہ جب پیداوار ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے اور وہ جا کر کے وہ جو پیداوار ہوتی تھی اس کے بالکل برابر دو حصے کرتے تھے اور یہود کو کہتے تھے تم جو چاہو لے لو. یہود کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ تقسیم کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق میں تم سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کوئی نہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، میں انصاف سے کام کروں. یہود کہا کرتے تھے اسی انصاف سے زمین اور آسمان قائم. بہرحال یہی عبداللہ ابن رواحہ غزوہ موتہ کے موقع پر، بعد میں غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسرا جو شام کے اندر علاقہ تھا اس کے حاکم کے پاس ایک پیغام اور خط لے کر حضرت حارث بن عمیر زدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں ان کو بھیجا. تو وہ جب یہ خط لے کر جا رہے تھے تو شرابیل بن عمرو غسانی کا علاقہ، وہ بھی قیصر ہی کے ماتحت تھا، وہاں سے یہ گزرے تو اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے بسرا کے حاکم کے پاس بھیجا اور اس نے ان کو قتل کر دیا. اس زمانے میں بھی ایلچی کو قتل کرنا جو ہے ایک بین الاقوامی قانون کے خلاف چیز سمجھی جاتی تھی اور گویا یہ بہت گھٹیا قسم کا اعلان جنگ اس کو قرار دیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو حالانکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور یہ علاقہ تو قیصر کے ماتحت تھا، پھر بھی آپ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ نہیں اس کا جواب دینا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا صحابہ کا ایک لشکر جو ہے ان کی تنبیہ کے لیے بھیجا. جس وقت لشکر بھیجا تو اس کے امیر مقرر کیے گئے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا زید ابن حارثہ امیر رہیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پر جعفر ابن ابی طالب، وہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پر عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو بھی اپنا امیر مقرر کر. یہ سب ایک یہودی عالم سن رہا تھا تو اس نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، زید ہمارے ہاں بنو اسرائیل میں یہ بات تھی کہ جب نبی کوئی لشکر بھیجا کرتے تھے اور اس طرح ایک کے بعد دوسرے کا تقرر امیر کے طور پر کرتے تھے کہ یہ شہید ہو تو یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شہید ہونے والے ہیں، اگر یہ سچے نبی ہیں تو تمہاری شہادت یقینی ہے. حضرت زید ابن حارثہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہیں. وہ ان سے بتا تھا کہ ایسا کہوں گا تو ڈر جائیں گے سہم جائیں گے. بارہ یہ لشکر روانہ ہوا, خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تک تشریف لے گئے. جب یہ اردن کے علاقے معان میں پہنچے تو وہاں قیام ٹھہرے, پتا چلا کہ ان کا جواب دینے کے لیے خود قیصر روم 100,000 کا لشکر لے کر وہاں سے آیا. اور جس علاقے یہ بسرا وغیرہ کا علاقہ جہاں عرب قبائل آباد تھے, لخمہ, جزام, قین, بہرہ, وہ سب نصرانی مذہب والے, تو ان کا ایک وہاں مقامی لوگوں کا 1,00,000-2,00,000 کا لشکر جو ہے ان کے مقابلے کے لیے. جب ان کو پتا چلا تو مشورے کے لیے میٹنگ بیٹھی ہوئے, ہم تو 3,000 ہیں اور یہ 2,00,000 کیسے مقابلہ ہوگا. تو مشورے میں بعض حضرات نے یہ بات پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع کی جائے اور آپ جو ہدایت دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے, آپ چاہیں گے تو کچھ امداد بھیجیں گے. جب یہ بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ میرے بھائیوں, میں تو تم اس چیز جس چیز کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے ہو یعنی شہادت, وہ جب سامنے آ رہی ہے تو تم اس سے دور ہونے کی بات کرتے ہو. آج تک ہمارا دشمن سے جو مقابلہ ہوا وہ تعداد کی کثرت یا ساز و سامان کی کثرت پر نہیں, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہم نے مقابلہ کیا ہے. آگے بڑھو, دو میں سے ایک سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, یا تو یہ کہ اللہ تمہیں کامیابی اور غلبہ عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے, یا یہ ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے. تو شہادت کی سعادت, چنانچہ ان کی بات سنی سمجھ تو ٹھیک ہے, کچھ کہلوانوں والا مقابلے کے 3,000 اور ادھر 2,00,000. آگے بڑھے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور شہید ہوئے. ان کی وہ جھنڈا پھر حضرت جعفر نے ہاتھ میں لیا, وہ بہت ان کے اوپر زوردار حملہ ہوا, اتنا ان کے اوپر ہجوم ہوا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا تو نیچے اتر گئے مقابلے کے لیے. اور پھر ان کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا, وہ کٹا گیا تو دونوں بازوؤں کے بیچ میں جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی, جب تک زندہ رہے اس کو گرنے نہیں دیا. روایتوں میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ موت کے بعد ان کی لاش کو دیکھا کہ ان کے جسموں پر 50 زخم تلوار اور نیزے کے تھے, کوئی بھی پیٹھ پر نہیں تھا, سب آگے تھے. بہرحال یہ چونکہ دونوں بازو ان کے کٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دو جو ہے پر بازو جنت میں عطا فرمایا جس سے وہ اڑتے ہیں, اسی لیے ان کا نام جعفر تیار ہے. اور پھر جب وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا. اور روایتوں میں ہے کہ بہت کچھ کئی وقت سے کچھ کھایا نہیں تھا, ان کے کسی عزیز نے چہتازاد بھائی نے گوشت کی گوٹی دی, وہ کھانا کھانے کے لیے منہ میں رکھی اور کہیں کسی طرف سے ایک شور بلند ہوا, مسلمانوں نے سب پھینک کر کے ادھر آگے بڑھے اور وہ بھی شہید ہوئے. پھر مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا. بخاری میں ہے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی, یعنی دشمن کو مقابلہ کرتے ہوئے 9 تلواریں. اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے بہادری کے دور دکھائے. میں اپنے طلبا سے کہا کرتا میں کوئی پتھر پر مار کے نہیں توڑی تھی, لوہے کی یہ تلواریں دو لوگوں کی گردنوں پر چلا کر توڑی گئی. بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی, اس میدان کا بھی مشاہدہ کیا ہے, وہاں حاضری نصیب ہوئی, ان تینوں حضرات کے مزارات پر بھی جانا ہوا اس بستی میں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے اشعار سناؤ. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو اسلام لانے کے بعد چھوڑ دیا. تو حضرت اس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا جواب حضور کو دیتے ہو تم کو, چنانچہ انہوں نے اشعار سنائے. اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا ولا سید. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصرع پیش کیا ہے, بیاتی قبل اخبار ملم تزوی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ تمہارے پاس ایسا آدمی خبریں لے کر کے آتا ہے جس کو تم نے توشہ دے کر خرچہ دے کر خبر لینے کے لیے بھیجا نہیں ہے. یعنی دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی جگہ کی خبر مطلوب ہو تو وہاں حالات معلوم کرنے کے لیے آپ جو ہے خرچہ کر کے کرایہ دے کر آدمی بھیجیں گے اور وہ جا کر کے آنے کے بعد پھر آپ کو اطلاع دے گا. لیکن بعض مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کوئی آدمی آپ کو اس طرح کی خبریں پہنچاتا ہے. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جو ہے اپنے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مصرع فرمایا کرتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہارے پاس آخرت کی خبریں لے کر کے آیا ہوں. دنیا کا حال تو یہ ہے کہ کسی جگہ کی خبر معلوم کرنے کے لیے آدمی بھیجا جاتا ہے تو پیسے خرچ کرنے, میں وہاں کی خبریں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں اور ان خبروں کو معلوم کرنے کے لیے تم کو کوئی خرچہ کرنا نہیں پڑا ہے, قدر کر لو اور اس کو مان لو. حدثنا موسیٰ قال حدثنا مبارک قال حدثنا الحسن ان الاسود بن سرین حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي فقال اما ان ربك يحب الحمد وما استزاد ان ينال ذلك. یہ روایت اگلے اس میں بھی آ چکی ہے. یہ حضرت اسود بن سری کہتے ہیں کہ میں شاعر تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے اشعار میں نبی کریم میں نے اشعار میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدح اور تعریف اور حمد و ثنا بیان کی ہے. وہ یوں سمجھتے تھے میں یہ کہوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اظہار سننے کا فرمائیں گے. تو حضور نے جواب میں فرمایا اما ان ربک یحب الحمد, ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کو پسند کرتے ہیں بس, یا اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا. وہ یوں سمجھتے تھے کہ شاید حضور اظہار فرمائیں گے خواہش کا کہ اچھا سناؤ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سننے کا مطالبہ نہیں کیا. یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ تو ایک دعا ہے اور کوئی بھی جس کا جس کی موت ایمان کے اوپر ہوئی ہو اس مومن کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے, تو اس معنی کر کے وہ اشکال کی چیز نہیں ہے. رحمت ہی کی دعا کرنی ہے, وہ زیادہ مستحق ہے, زیادہ محتاج ہے اس دعا کا. مرحومہ کے نام کا ریشن کارڈ پر راشن کیروسین وغیرہ لا سکتے ہیں آدمی؟ دیکھو یہ جتنی بھی راشن کارڈ کے ذریعے سے جو چیزیں حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں, کیروسین ہو یا شکر ہو یا اناج اور غلہ ہو, یہ رعایتی دام سے سرکار کی طرف سے بطور امداد کے کہ بھائی اس چیز کا یہ بھاؤ بازار میں نہیں, بازار میں تو اس سے زیادہ قیمت میں یہ چیز ملتی ہے, یہ حکومت کی طرف سے گویا ایک طرح کا تعاون ہے, امداد ہے. جب اتنے کیروسین عام بازار میں لیٹر جو ہے اتنے کا ملے گا, لیکن یہ جو راشن کارڈ سے جو ہے بجائے 100 روپے کے 50 کا مثال سے کے طور پر, تو یہ دراصل یہ سب کو نہیں ملتا, بلکہ وہ لوگ جن کی مالی حالت اور اقتصادی سطح گویا وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں, ایسے لوگوں کو حکومت بطور امداد کے یہ کم بھاؤ سے یہ چیز دیتی ہے. اب ظاہر ہے یہ خاص طرح کی امداد ہے جس کے لیے حکومت کی طرف سے شرط لگائی گئی ہے کہ اس میں یہ بات پائی جانی چاہیے, تو جو جس میں وہ شرطیں پائی جاتی ہوں وہی اس کا حقدار ہے, دوسرا اس کو نہیں. پھر یہ کہ وہ کارڈ جس کے نام جاری کیا گیا ہے, ظاہر ہے اگر حکومت کو پتا چلے, ذمہ داروں کو پتا چلے کہ یہ نہیں دوسرا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ قانونی طور پر جرم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت دیتی نہیں ہے, بس اس کا لینا درست نہیں ہے. اس وقت مرحومہ کے نام کا راشن کارڈ اگر ہے تو اس کارڈ سے جو ہے اس کو ملنے والی چیز نہ لی جائے. ہندو بھائی کے ہوٹل میں ناشتہ یا کھانا کھا سکتے ہیں, وہ چیز جس کا تعلق ذبیحے سے نہیں ہے. اب مثلا ان کے اس میں جا کر کے کوئی سبزی وغیرہ اور جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ اس میں کوئی دوسری چیز ملائی نہیں گئی ہے خلاف شرع تو اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے. بجیے کھاتے ہیں لوگ اور یہ جو ہے کیا بھوسا لیتے ہیں, پیٹیس لیتے ہیں, چوڑا لیتے ہیں, جلیبی لیتے ہیں, گوشت نہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو پورے دن گناہوں سے محفوظ رہتا ہے چاہے شیطان جتنا بھی زور لگائے. یہ روایت صحیح ہے تو مجھے یہ معلوم نہیں, اس کی تحقیق کہیں لکھ کر بھیجنا تو وہاں کرا دی جائے گی, دیکھ لیتے ہیں. جن سے آپ نے سنی ہے انہی سے اس کا حوالہ پوچھ لو, پھر حوالہ بتاؤ, بعد میں تحقیق کر کے دیکھا بتا سکتا. چالو زمان نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجے تو کیا کرے؟ اصل تو یہ ہے کہ بھئی آپ پہلے سے ہی موبائل بند کر کے آئیے. آپ کورٹ میں جائیں گے, حکومت کے کسی دفتر میں جائیں گے, وہاں تو موبائل ہی لے لیتے ہیں باہر سے, یہاں جمع کرا کے جاؤ. وہاں تو سب ہو رہا ہے, سب دینے کے لیے تیار, وہاں پابندی کے بند کر کے جاؤ تو بند کر کے جائیں گے. یہاں سب جگہ لگایا گیا ہے بند کرنے کا, تو بھی پھر بھی بہرحال کبھی کسی سے چوک ہو گئی اور بھول گیا اور اس کی وجہ سے گھنٹی, تو ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دے کر سکتے ہیں. کیا پوپٹ کو پیاز پال سکتے ہیں؟ کیا پوپٹ کو گوشت کھا سکتے ہیں؟ کھلا سکتے ہیں؟ کیا عورت کا نام بسم اللہ رکھ سکتے ہیں؟ پال سکتے ہیں؟ پال تو سکتے ہیں. پہلے یہ آیا تھا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے, انہوں نے وہ چڑیا لال پال رکھا تھا اور وہ مر گیا تو اس پر وہ غمگین تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دل لگی فرمائی, تو اس سے بتایا تھا کہ جانور کو پالیں لیکن اس کو تکلیف نہیں, اس کا کھانا کھلانا پانی وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے. اگر پالنے کے بعد بھوکا چھوڑیں گے تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی پالی تھی اور بند رکھا تھا, کھانا بھی نہیں دیا, جس کی وجہ سے عمر گئی تو جہنم میں اس کی وجہ سے گئی. اس کے گوشت کا مجھے تحقیق کرنی پڑے گی, یاد نہیں. اور کیا عورت کا نام بسم اللہ رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ مرد کا نام بھی رکھ سکتے ہیں, عورت کا نام بھی رکھ سکتے ہیں. نکاح میں گواہ کس کی طرف سے ہو اور غیر محرم ہو تو نکاح درست ہے؟ تفصیل سے رہبری فرمائے. گواہ کس کی طرف سے ہو یہ کوئی سوال نہیں ہے. نکاح کے گواہ جو ہیں وہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان ہونے چاہیے. کیسے؟ مسلمان کوئی بھی ہو, چاہے وہ دلہے کے رشتہ داروں میں سے ہوں یا دلہن کے رشتہ داروں میں سے ہوں یا کسی میں دونوں میں سے کسی کے بھی رشتہ دار نہیں. نکاح کے گواہ تو وہی ہوتے ہیں جو مجلس نکاح میں ہوتے ہیں. نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا. یہ جو لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل کہتا ہے کہ میں نے فلانی میری موکلہ جو فلانے کی بیٹی ہے اس کو آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے بدلے میں دیا, وہ نہیں بولتا تو نکاح پڑھانے والا اس کو پوچھتا ہے کہ تم نے دیا, تو وہ ہاں بولتا ہے. اسی کو فقہ میں ایجاب بولتے ہیں, ایجاب. اور اس کے جواب میں دلہے کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا, اپنے نکاح میں لیا, اس کو قبول کہتے ہیں. یہ دو جملے جو بولے جاتے ہیں ان دونوں جملوں کا نام ہے کہ نکاح. عقد نکاح اسی کو کہتے ہیں. وہ ایک مجلس میں ہونا چاہیے, بیک وقت ان جملوں کو دونوں گواہ سنیں. تو نکاح تو یہاں مجلس میں ہوتا ہے. اصل میں پوچھنے والے کو کہنا ہے کہ وہ جو اجازت لینے جاتے ہیں وہاں کوئی بھی نہ گواہ, یعنی وہاں کوئی گواہ نہ ہو. بوقت اجازت کوئی گواہ نہیں ہے, ایک بھی گواہ نہیں ہے. خالی لڑکی نے اپنے طور پر باپ کو کہہ دیا یا موکل کو کہہ دیا, موکل جو بھی اس کا محرم بھائی جو بھی ہے, تو بھی نکاح تو ہو جائے. توکیل کے لیے نہ لڑکی اپنا نکاح کسی کے ساتھ کرانے کے لیے کسی کو وکیل بناوے تو اس وکالت کے صحیح ہونے کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. یاد رکھو یہ جو گواہ لیے جاتے ہیں وہ تو اس لیے کہ کل کو جا کر اگر وہ لڑکی انکار کر دے کہ میں نے تو ان کو گواہ میں نے تو ان کو اپنا وکیل بنایا نہیں تھا تو یہ گواہ گواہی دیں گے کہ ہاں نہیں ہمارے سامنے وکیل بنا. اس لیے ایک احتیاطی پہلو ورنہ تو یہ نہیں. اب یہ جو اس کے لیے لے جائے جاتے ہیں گواہ یہ وکالت کے گواہ, اب وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے غیر محرم والا تو نکاح درست ہے وہ مناسب یہی ہے کہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے. اور یہ بھی کیا عجیب یا ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ عجیب رواج ہے کہ بس نکاح کے لیے یہاں بیٹھے اس وقت وہاں جا رہے ہیں. وکیل بنانے کے لیے کوئی اسی وقت جانا ضروری نہیں. اگلی رات سے لڑکی نے کہہ دیا اپنے ابا کو یا بھائی کو کہ آپ میرا نکاح بنا, کب یہ ہو؟ یہ جو ہمارے یہاں خاص یہ ہوتا ہے ادھر سب لوگ جمع ہوئے مسجد میں بعض جگہ تو باقاعدہ سب کے آنے کے بعد اٹھ کر جاتے ہیں. یہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, یاد رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ پھر دو آدمیوں کو لے جاتے ہیں تو اس میں پھر بعد لوگ وہ دلہے والے ہوں تو دلہے والا تو اجنبی ہوتا ہے اس لڑکی کے حق میں, نہ مانو یہ مناسب نہیں ہے. ایسے اگر پردہ ہے آر ہے اور وہ آواز کے ذریعے سے گنجائش ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بے پردگی جہاں ہوتی ہے وہاں تو پھر یہی کیا. اور جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بے پردگی گواہوں میں آئی؟ وہ ساری دنیا کی بے پردگیاں ہوتی ہیں اس پر کبھی نہیں پوچھا کسی نے. سب زیب و زینت کر کے عورتیں آتی ہیں ایک جگہ پر کھاتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی, اور اس موقع پر لڑکیاں جو بے پردہ پھرتی ہیں, کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ گناہ ہے حرام ہے کہ نہیں. یہی آ گیا اور اس سے نکاح پر اثر پڑا. یہ سب گناہ ہو رہے ہیں. ہر چیز جو شریعت کے تقاضا یہ ہے شریعت پر عمل کا اور ایمانی غیرت کا, یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر بندش ہو, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. باقی اب یہ جو جس کی جو حیثیت ہے وہ میں بتلا چکا, سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ایک آدمی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوا لیکن مزدلفہ آنے سے پہلے ہی لوگوں کو بیٹھے ہوئے پایا, چنانچہ وہ شخص بھی وہیں بیٹھ گیا. صبح جب روانہ ہوا تو آگے مزدلفہ کا سائن بورڈ نظر آیا, یہاں سے مزدلفہ کے شخص دم واجب ہوگا اس پر, کچھ ہوتا ہی ہے اس کی. ایک خاتون بغیر طواف زیارت کے ہندوستان واپس آ گئی حیض کا عذر ہونے کی وجہ سے, تو اس کے حلال ہونے کی کیا صورت ہے؟ جب تک کہ وہ طواف زیارت نہیں کرے گی وہاں تک حلال نہیں ہوگی شوہر کے لیے. اور اس عورت کے شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے, اس صحبت کی وجہ سے دم واجب ہوگا عورت کے اوپر. اور جو ہے وہ جب تک کہ جب بھی صحبت کرے گا ہر صحبت پر دم واجب, اور اس کو جا کے طواف کرنا چاہیے. دونوں مسئلوں کا جواب ہے. فرض نمازوں کے بعد اکثر لوگ اپنی پیشانی پر آنکھوں پر سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ دعائیں پڑھتے ہیں, تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے اس طرح کرنا؟ وہ ذرا معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ کیا پڑھتے ہیں, پھر ہم جواب دیں گے. اس سے تو پوچھا نہیں, ہم ہی رہ گئے. زمزم نہ پانی میں بہانو پانی امیری شکایت جی ملا سکتے ہیں, زمزم کے پانی میں دوسرا پانی بھی ملا سکتے ہیں اور اس سے اس کی برکت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ابو داؤد شریف میں ایک روایت کہ یمن کے ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا. تو وہاں کنیسا تھا, بت خانہ تھا, تو اسی کو اب سب لوگ ایمان لا چکے تو اس بت خانے کو مسجد کی شکل دینی تھی, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی پڑھ کر کے مانگا کہ آپ پانی پڑھ کر کے دیجئے, تو وہ جو محراب والی جگہ ہے وہاں اس کو ہم چھڑکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پڑھ کر کے دیا, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارا علاقہ دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ پانی گرمی کی وجہ سے ختم ہو جائے. تو اس طرح سے نے فرمایا دوسرا اس میں ملانا، یہ دوسرا ملنے سے اس کی برکت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. یہ فرمایا ہمارے حضرت اس سے استدلال کرتے تھے رمضان زمزم میں پلانے ملانے کے مسئلے میں. بتانے حجی آپ کا جو گٹوانو ختم تھے جانا ڈر رہا تھا کہتے وہ میری شکا، وہ ابھی آ گیا جواب اس کا. میرا چھوکرا بیمار ہے، 15 دن سے بخار اترتا نہیں، جو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی وہ دو بچے قرآن پاک ختم کر رہے ہیں.
نواب کی طرف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إلى
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والأمر والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, ہمارے متاؤں سے درگزر کرنا, ان مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر ان نامرضیات سے ہماری پوری پوری فرمان فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے انہوں نے توفیق کو ساتھ عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محمد اخلاق کو متعین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, جواب ذکر و دعا میں تعاد کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام طالبین کو صحت قوت عافیت سلامت دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام غلطیات میں تو اپنے خلانے میں اچھی شکایت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستگر نہ بنا, ہماری امیدوں میں برکت و مسن عطا فرما, ہماری اولادوں کو عقائد حق اور امن کیا عمل صالحات سے اے اللہ مالا مال اور مدین فرما. اے اللہ برے اخلاق برے کردار گفتار برے آداب اخبار کی صحبتوں پورے ماحول کے اثرات پورے پوری حفاظت فرمان, اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری دلوں سے بڑا بنا. اللہ جس بچوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو بھی امتحان قبول رکھنا. اللہ دنوں رات کے مختلف اوقات زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرمانا. اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے انہیں مزین فرمایا, قرآن علوم و معانی سے ان کو مالا مال فرمانا, قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرمانا, قرآن اخلاق فاضلہ میں سے مزین فرمانا. اللہ اس قرآن کی تکمیل پر جو آگے تمہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو, ان بخشوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرمان. اللہ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو ہمیں لگا رکھا ہے آپ کے سہولت کے ساتھ قرآن پاک کے حجت کی تکمیل فرمان اور اس سلسلے کو امت میں ہر جگہ جاری و ساری فرمان. اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیں, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرمائیں, حیدرآباد میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرمائیں, مقدمات میں محبوسوں کو بڑی فرمائیں. اللہ جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرمائیں. اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و نواز و کاروبار کی حقیقت پورے پوری نظر فرمان. اللہ خلافت راشدہ کے نام پر خلافت اسلامیہ قائم فرمان. اللہ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمان, جن شکر اور بلائیوں کی پناہ جاری اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادی کی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین.